사제 하나님.
نصیب فرمائے انشاءاللہ اہلِ بیتِ اطہار علیہ السلام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد فرودی علیہ السلام نے دین مبین کو نظام کامل ارشاد فرمایا ہے یہ نظام کامل ترین نظام ہے اور جیسے میں اور آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کیونکہ خدا نمتال اپنی اوصاف کے اندر کامل ہے دین اسلام بھی کامل ہے اس کا مطلب دو دعووں میں تشریح کیا جا سکتا ہے دو دعوے اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جس کا حل اس دین کے پاس موجود نہ ہو اگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ دین کامل کے ماننے والے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اس کے آپ متفید ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا نظام ہے ایک ایسا سسٹم ہے آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ایسی نہیں آئے گی جس کا حل اس نظام کے پاس نہ ہو اور آپ کو کسی اور نظام کی طرف جانا پڑے دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ اس نظام کے پاس آپ کی تمام مشکلات کا حل ہونا چاہیے بلکہ اس سے بہتر حل بھی کسی اور نظام کے پاس نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس حل بھی ہونا چاہیے اور یہی حل سب سے اچھا حل ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ان دو دعووں میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا آپ نے کہا کہ 95% پرابلمز کو دین اسلام سالو کرتا ہے مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ 5% پرابلمز کہ جو ماڈرن لائف کی ہیں ان کو یہ سالو نہیں کرتا اس کا مطلب ہوگا نعوذ باللہ کہ دین کامل نہیں جس کے اندر نقص ہے. کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ دین اچھا ہے, ساری پرابلمس کو سالو کرتا ہے, لیکن 5% پرابلمس میں ایک اور سولوشن اس کے سولوشن سے زیادہ بہتر ہے, اس کا مطلب بھی ہوگا کہ یہ دین ناقص ہے. اس کا مطلب بھی نعوذ باللہ یہ بن جائے گا کہ یہ دین ناقص دین ہے. اگر آپ پھر جب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ زندگی کی ساری مشکلات اسی سے حل ہوں گی اور اس کا حل سب سے اچھا حل ہوگا, تو پھر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن بن جائے گا کہ آپ کی زندگی میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور فکر کیوں نظر آ رہی ہے, پھر ایسا کیوں ہوا. یعنی تصور فرمائیے, آپ کوئی دوا بیچ رہے ہوں اور آپ نے لکھا ہو کہ اس دوا کے ذریعے سے دنیا کے سارے نزلوں کا علاج ہو سکتا ہے, اور آپ اپنے نزلے کے لیے کہیں اور سے دوائی منگوا رہے ہیں. نامعقول بات ہے کہ اگر آپ کا علاج سب سے اچھا ہو سکتا ہے, آپ کی دوائی سب سے اچھی دوائی ہے, تو آپ کہیں اور سے مدد کیوں لے رہے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں یہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. ہم مسلمان بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر بنی نوع انسان کو کوئی مشکل ایسی لاحق نہیں ہوگی جس کا سب سے اچھا حل دین اسلام کے اندر نہ ہو. اور اس کے بعد میں اپنے طور پر افسوس سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے دوسرے افکار و خیالات کے سامنے ایسے سر تسلیم خم کے بعد اوقات بیٹھ جاتے ہیں جیسے وہ کسی دین کے نعوذ باللہ معتقد رہے ہی نہ ہو. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنے گی, ہمیں اپنے دین کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا دین اس مشکل کو حل کیسے کرے گا. اور یہ وہ تھیوریٹیکل کام ہے جو کسی حد تک ہمارے پاس انجام پا چکا ہے اور کافی حد تک ابھی انجام پانا باقی ہے. جس کو آپ اسلام کا اقتصادی نظام کہیں, آپ اسلام کا سیاسی نظام کہیں, آپ اسلام کا سماجی نظام کہیں, آپ جس طرح سے بھی اس کو تعبیر کرنا چاہیں, آپ کے پاس حل ہے, آپ حل دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس حل ہے تو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم لوگوں کی ذمہ داری آج کل کے زمانے میں بنتی ہے. اب جب ہم اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ مشکلات کو حل کیسے کرتا ہے, تو ظاہر قرآن کریم اس ریسورسز میں سر فہرست قرار پاتی ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرض کر لیتے ہیں ہم اکنامکس کا کوئی طالب علم لے لیتے ہیں کہ وہ اکنامکس کا کوئی طالب علم ہے, اس نے بنیاد میں پڑھ لی ہے ساری, اور مثال کے طور پہ ماسٹرز کے لیول کو اس نے طے کر لیا ہے, وہ ریسرچ کے اندر داخل ہوا ہے, ایم فل کرنا چاہتا ہے, ایم فل کے لیول میں اس کے سامنے کچھ پرابلمز آئی ہیں, اکنامکس کی فیلڈ کی کچھ پرابلمز ہیں, اور دوسری طرف سے وہ اچھا مسلمان بھی ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرا دین دعویٰ کر رہا ہے کہ اکنامکس کی بھی تمام پرابلمز کا سولوشن دین کے اندر موجود ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے گا. اے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے اور 30 سپارے ختم کرنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس میں تو وہ اصطلاحات ہی نہیں ہے جو ہمارے اکنامکس میں استعمال ہو رہی ہیں. بھائی آپ کے اکنامکس میں ظاہر ہے ابتدائی ترین اصطلاحات طلب رسد فلاں فنون یہ سب کچھ ہے ہی نہیں. اس کے نہ مارکیٹ ہے یہاں پر, نہ کوئی فری ہینڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اب جب آپ کے سامنے مشکل ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ کتاب سے مشکل آئے گی کیسے, حل کیسے نکالیں گے آپ, اب اس کے لیے کیا سلسلہ تیار کیا جائے؟ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے اکنامکس کی مثال دی, اب آپ پالیٹکس میں چلے جائیے. آپ کے پاس پالیٹکس کے اندر سسٹمز ہیں, کہیں پر پارلیمنٹری سسٹم ہے, کہیں پر کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, کہیں پرائم منسٹر ہوتا ہے, کہیں پر دو پارلیمنٹس بنی ہوئی ہیں, کہیں پر بہرحال آپ کے پاس منارکی ہے. آپ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹمز کی پرابلمز قرآن کریم میرے لیے سالو کرے, تو آپ کے سامنے ایک عجیب مشکل آتی ہے, یہ کہ وہاں وہ اصطلاحات ہے ہی نہیں. اس مشکل کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے؟ اس مشکل کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آ کر یہ دیکھیے, آیا قرآن کریم کسی ایک علم کی کتاب ہے؟ آیا قرآن کریم اکنامکس کی بک ہے؟ نہیں. آیا قرآن کریم مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنسز کی بک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. سوشیالوجی کی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بس قرآن کریم کیا ہے؟ اب یہاں پر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, یہ کتاب ہے کیا, ہم اس کتاب کو کس پس منظر میں دیکھیں, ये हिस्ट्री की बुक नहीं है, ये सोशल साइंसेस की बुक नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइंसेस की बुक नहीं है, ये लिटरेचर की बुक भी नहीं है, ये किताब किताब हिदायत है। क्या मतलब है किताब हिदायत है? किस तरह से इस किताब ने हिदायत दी है? ये वो जगह है, मैं समझता हूं कि हम जो हमारे बच्चे काम करना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं, उनको पहले कुरान करीम को समझने का एक कोर्स कर लेना चाहिए। कोई कोर्स ऑफर होना चाहिए यहाँ पर, जिसमें मिसाल के तौर पर चंद घंटों में बच्चों को पहले ये समझाया जाए, बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि अगर आप कुरान करीम से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके सीखने का तरीकाकार क्या होगा, कुरान करीम का सिखाने का अंदाज क्या है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक आयत करीम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, सिर्फ मिसाल देने की खातिर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात ऐसी हो जो बिला सबूत बिला दलील हो जाए। कुरान करीम फरमाता है, इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ्फार, इंसान बेतहाशा जुल्म करता है, बेतहाशा कुफ्रान नेमत करता है। इससे शहीद बाबू सद ने इक्तिसादुना के अंदर इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला निकाला। बहुत सादा सी आयत करीमा है, यानी एक ऐसी आयत करीमा है कि जो हम लोग जब कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कुरान करीम आयत के एंड में जाकर खत्म करते वक्त कुछ चीजें लिखता है जिसको शायद आयत पर गौर करने वाले भी एंड पर इतना ज्यादा गौर नहीं करते। इन्नल इंसान अला ज़ुलूमुन कफ्फार, इंसान इंतहाई जुल्म करने वाला है, इंतहाई कुफ्रान नेमत करने वाला है। शायद सही सदर ने यहां से क्या नतीजा निकाला, फरमा इंसान की तबीयत के अंदर यह है कि वो जुल्म करता है तकसीम के अंदर, कुफ्रान नेमत करता है पैदावार के मौके के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन में जुल्म करता है और प्रोडक्शन के मौके के ऊपर कुफ्रान नेमत करता है। अगर इंसान अपनी इन दो मुश्किलात को हल कर ले कि डिस्ट्रीब्यूशन में जुल्म ना करे और जब वो प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है तो एफिशिएंसी दिखाए, प्रोडक्टिविटी दिखाए, कुफरान नेमत ना करे अल्लाह ताला का, तो अपने काम को आसानी से अंजाम दे देगा। छोटी सी एक आयत करीमा, एक आपने एक रिजल्ट निकाल लिया। ये कुरान करीम से समझने का एक तरीकाकार हो सकता है। दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब हम इसको मुतसिल करते हैं कल की बहस से। कल हमने आपकी खिदमत में एक खालिसतन थ्योरेटिकल इशू लिया और वो ये लिया कि मकसद खलकत क्या है, अल्लाह ने क्यों खल्क किया, और इसको लेकर हम आगे बढ़े कि अगर हमने अपने आप को ही ना पहचाना तो हम फिर इस कायनात को नहीं समझ पाएंगे। और आय करीमा हमारे पास मौजूद है, रिवायात मौजूद है, मशहूर मारूफ रिवायत में अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हमने सोचा कि अपने आप को पहचाने तो अपने आप की पहचानने में जाहिर हमें देखना पड़ेगा कि हम खल्क क्यों हैं। कल आपकी खिदमत में अर्ज हुआ कि खुदा मुताल ने 11 कस्में खाने के बाद बयान किया कि हमने तुम्हें खल्क किया है ताकि तुम तज़किया नफ्स करो। कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, जो तज़किया नफ्स करेगा बस वो कामयाब होगा। जो नफ्स की सलाहियतों को दफन कर देगा, उस बीज की तरह जिसको गलत रुख पे जमीन में दबा दिया गया है, अब उससे कोई दरख्त नहीं निकलेगा, उससे कोई फल नसीब नहीं होगा। खुदा ने तआला फरमाता है ये लोग नाकाम हो गए। कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, थोड़ी सी देर रुक कर ही सोचिए, क्या हम तज़किए नफ्स के मरहले में कामयाब हो गए? तज़किए नफ्स आपकी खिदमत में अर्ज हुआ, जो अच्छाइयां हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, जो बुराइयां हैं वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और आप और मैं अपने नफ्स के बेहतरीन फैसला करने वाले, आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जान सकेंगे और मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जान सकूंगा, बेहतरीन फैसला करने वाले मैं और आप। और मैं इसको कभी कभी अपनी आसानी के लिए इस तरह से सोचता हूं कि 1100 साल हो गया मौला का इंतजार करते हुए, जो कुछ मैं हूं क्या मैं वो हूं जो उनके लश्कर में पहुंच जाएगा? जो कुछ मैं हूं, अपने आप को सोचो, क्या मैं अपने आप को अपने आप से छुपा सकता हूं? है कि नहीं? मेरी जितनी खामियां हैं, मेरी जितनी खूबियां हैं, मेरे सामने वाज़ेह हैं। मैं अपने आप को लूं और अपने आप से एक सवाल करूं, मेरा जैसा आदमी इमाम के लश्कर में पहुंच जाएगा? और वो जो लश्कर उस वक्त तश्कील पाएगा वो बिल्कुल किश्ती नूह होगी। मन आता कुम नजा मुमन्नम या तुम हलक, ज़ियारत जामे कबीरा, جو آپ تک پہنچ گیا وہ نجات پائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں، آئے میں تزکیہ نفس کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں، نہیں پہنچا ہوں تو مجھے کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ اب مجھے اس بات کو ملانا ہے انسانیت کی مشکلات کے حل سے۔ خدا نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اب ہم خدا سے ایک سوال کرتے ہیں، اے اللہ میں تزکیہ نفس کروں گا، بس آخرت میں کامیابی ملے گی یا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی؟ یہ مجھے پتا چلنا چاہیے۔ بس اگر میں نے تزکیہ نفس کر لیا تو کیا یہ ہوگا کہ دنیا تو جیسے تیسے کر کے گزار لوں گا، آخرت میں جا کر خدا مجھے اس کا ایک انعام نصیب کر دے گا جنت کی صورت میں؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال، میں نے تزکیہ نفس کر لیا، میں کامیاب ہو گیا، باقی سب بھی تزکیہ نفس کریں، پوری دنیا کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا، آپ کہتے ہیں دین اسلام کامل ہے، عیسائیت ناقص ہے۔ ہاں دین عیسائیت ناقص ہے، منسوخ ہے، شریعت منسوخ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایک دلیل دیں ثابت کریں گے دین عیسائیت ناقص کیوں ہے۔ میں کہا بہترین دلیل، فرض کرو دنیا کے سارے مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئے، آئے نسل انسانی باقی رہے گی؟ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور جو عیسائیت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، اگر سارے دنیا کے انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے پر آ گئے، نسل انسانی چلے گی کیا؟ ختم ہو گیا معاملہ۔ اور دوسری طرف سے اگر ساری دنیا آئے اللہ کے رسول کی طرح بن جائے، چلے؟ اب ہمارا سوال خدا نے مثال سے، اے خدا اگر میں تزکیہ نفس کروں میں کامیاب ہو جاؤں گا، پوری دنیا تزکیہ نفس کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ جواب سادہ سا جواب، پوری دنیا جنت بن جائے گی، پوری دنیا جنت بن جائے گی۔ اب مجھے تھوڑا سا تزکیہ نفس کے اثرات کو بتاتے ہوئے اس کی رکاوٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا، رکاوٹ کیا ہے پھر؟ اور میں اس رکاوٹ کو اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بات کو آخر تک پہنچانے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے سنا ہو کہ تزکیہ نفس کرنے والا کامیابی حاصل کرے گا، تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ تزکیہ نفس حاصل کرنے والا کامیابی حاصل کرے گا، تو وہ تزکیہ نفس ہو کیوں نہیں رہا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون سی مشکل یہاں پہ لاحق ہوئی بھی ہے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ اس میں ایک اور پوائنٹ اضافہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے اہم ترین نقطہ وہ کون سا نقطہ ہے؟ اب یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ میں سے یقیناً کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہ رہے ہوں گے، کئی لوگ، کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی ایجاد کریں۔ مثلاً جو لوگ عمل کرتے ہوئے تبدیلی ایجاد کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ اگر کل کی بات انہوں نے قبول کر لی ہو کہ خدا 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے بس وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا، تو ظاہر ہے ہم سب کو تزکیہ نفس چاہیے، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر تزکیہ نفس چاہیے، تزکیہ نفس کا بنیادی ترین نقطہ کون سا نقطہ ہے؟ سادہ لفظوں میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بھائی تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے آپ اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیں، برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اب آپ کی اس معلومات کو تھوڑی سی اور گہرائی دینے کے لیے اور ایک اور اصطلاح کی تشریح کے لیے میں بات کو یہاں پہ روکوں گا، ایک اور اصطلاح کی تشریح کرتے ہیں اور اس معلومات کو تزکیہ نفس کے بارے میں تھوڑی سی گہرائی دیتے ہیں، قربتاً اللہ کی تشریح کرتے ہوئے۔ کل آپ کے سامنے تذکرہ ہوا تھا کہ اگر ابھی ہم لوگوں سے پوچھیں قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے، تو شاید سب بلکہ بہت کم لوگ اس کو بیان کر پائیں، شاید سب بیان نہیں کر پائیں گے، بلکہ شاید بہت کم لوگ اس کو اچھی طریقے سے بیان کر پائیں گے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا قربتاً اللہ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس قربتاً اللہ کو عرض کرنے سے وہ جو تزکیہ نفس کے بارے میں آپ کی معلومات ہے اس میں تھوڑی سی گہرائی ملے گی، اور ان دو کی مدد سے پھر ہم اس پوائنٹ پر منتقل ہوں گے کہ ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ترین نقطہ ہے وہ نقطہ کون سا ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اور اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ میں بار بار آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں اس خاطر کر رہا ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمیں نہیں معلوم کیا کہا گیا, ایسا نہ ہو جائے, کیونکہ معمولاً ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, ہم کیا ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آتے ہیں قربتاً اللہ کا. یہ پرانا زمانے میں پڑھانے کے وقت کا تجربہ, بچوں سے پوچھا گیا بیٹا قربتاً اللہ کا مطلب بتائیے, ایک صفحہ لکھیے اس پہ. مہمان قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا. کاؤنٹر کوشچن, کیسے نزدیک ہوئے آپ؟ آپ نے تین وقت مغرب کی نماز پڑھی, آپ کتنا نزدیک ہوئے؟ جبکہ وہ مغرب کی نماز کس نیت سے پڑھی تھی؟ قربتاً اللہ. 30 دن ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں, جو پہلے رمضان پہ تھے وہی پہلے شوال پر نکلے, تو 30 دن قربتاً اللہ سے کیا حاصل ہوا؟ اچھا اب ہم کیوں ایسا نہیں ہو رہا, کیوں قربت نصیب نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قربت کہتے کسے ہیں. ہمیں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ قربت کہتے کسے ہیں. اب بہت پچھتانا انداز سے شروع کرتے ہیں. آیا قربت کا مطلب یہ کہ میرا اور خدا کا جسمانی فاصلہ کم ہوگا؟ بہرے کے خدا کا کوئی جسمانی فاصلہ ہے ہی. پہلے بھی میں سجادے کے اوپر کھڑا تھا, قربت نصیب ہو گئی تب بھی سجادے پر ہی کھڑا رہوں گا, 6 انچ اونچا نہیں ہوں گا, وہیں کم ہی رہے گا. اس کا مطلب ہے قربت کا مطلب جسمانی فاصلہ نہیں. اچھا اب قربت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک استفادہ کرتے ہیں اسماء حسنا سے, ٹھیک ہے, اور ایک جملے سے اس مسئلے کو ہم حل کر پائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے بچپن سے اسماء حسنا سنے, اسماء حسنا اللہ کے پاک و پاکیزہ نام. آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ اسماء حسنا گنوائیں, بہرحال چند اسماء گنوانا ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے, آسانی سے گنوا سکتا ہے. مثلا اگر میں بھی آپ سے کہوں رحمان, رحیم, علیم, کریم, قدیر, فیاض, سخی, آپ بہت سارے اسماء حسنا گنوا سکیں گے. اب تک آپ نے ان اسماء حسنا سے کیا استفادہ کیا؟ کیا استفادہ ہوا؟ تو مثلا میں نے ایک صاحب نے تجربہ کیا تھا کہ اگر زراعت کرتے وقت یا حلیموں پڑھیں تو زراعت اچھی ہوتی ہے. صحیح, میں نے تجربہ کیا تھا, بڑا معقول تجربہ تھا, کافی حد تک سائنسی اصولوں کے تحت 3 زمین کے ٹکڑے بنائے گئے تھے, ان میں خاص بیج 3 میں استعمال کیے گئے تھے, ایک میں پیسٹیسائڈ استعمال کیے گئے, ایک میں نہیں کیے گئے, ایک کے اندر یا حلیموں کا سیف بلڈ کیا گیا. بہرحال نتائج اس کے بہت اچھے تھے. کیا اسماء حسنا کا یہ استفادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ایک اور اصطلاح آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کم وقت میں کئی اصطلاحات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں. آپ نے ایک اور اصطلاح سنی ہوگی خلیفۃ اللہ, اللہ کا نمائندہ. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین, نمائندہ, ٹھیک ہے. تو خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کا نمائندہ زمین کے اوپر. صحیح ہے, کون اللہ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر؟ ہے. اب تو 3 اصطلاحات آپ کے پاس جمع ہو گئی, تزکیہ نفس بھی ہے آپ کے پاس, قربتاً اللہ بھی ہے, اور آپ کے پاس اللہ کا نمائندہ ہونا بھی شامل ہے, اور بیچ میں آپ کے پاس ایک سراغ ہے, آپ کے پاس ایک وسیلہ ہے اسماء حسنا کا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک واقعے کے ذریعے سے, اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. چونکہ 10 دن ہیں میں بھی جلدی نہیں کرتا, جلدی کروں گا مفہوم کم ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک دعوت میں کہیں پہ گئے تھے, ایک اسکول کا انوگریشن ہو رہا تھا, وہاں پر ایک صاحب موجود تھے ہمارے برابر میں آ کر بیٹھے, کافی حالت سے سادہ طبیعت اور بہت سادہ آدمی, یعنی اتنا سادہ آدمی کہ مجھے ڈر یہ لگنے لگا کہ دوسرے لوگ شاید اتنی زیادہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سا ان کے ساتھ تعارف اور گفتگو کروں تاکہ ان کو تنہائی کا احساس نہ ہو اپنی دانش میں. पर मैंने उनके साथ सलाम जवाब करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने अवॉइड किया थोड़ा सा, फिर बताया मैं हाईकोर्ट में काम करता हूँ। तो उसके बाद मैंने और ज्यादा कुरेदने की कोशिश की, मैंने पूछा आप हाईकोर्ट में क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट में सीनियर जज हूँ वहां पर। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं शायद गुफ्तगू करके मैं कुछ एहतराम तो लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, फिर मामला भी उलट हो गया। तो मैं थोड़ी देर में अंदाजा लगाया कि आदमी बहुत नफीस आदमी है, बहुत अच्छा आदमी और इंतहाई शरीफ आदमी। मैंने उनसे कहा कि जब मुझे अंदाजा हो गया कि आदमी काफी नफीस इंसान है, मैंने कहा आपका काम बहुत सख्त है, आपका काम बहुत सख्त है, जमीन के ऊपर अदल करना आपकी जिम्मेदारी है और ये काम फी जमाना मुश्किलात में से एक मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर जुल्म बेतहाशा है, आपने अदल करना है। कहने मौलाना साहब मुझे तो एक और बात भी समझ में आती है। मैंने पूछा क्या, कहने के मुझे ये समझ में आती है कि आदिल वो खुदा है और मुझ नाकिस से कह रहा है कि मैं आदिल करूं, आदिल वो है मैं थोड़ी हूं, वो अदल के कमाल पर है और मुझसे दरखास्त कर रहा है, तकादा कर रहा है कि मैं अदल करूं। तो कहने कि मौलाना साहब मैं जब बिल्कुल फंस जाता हूं किसी केस के अंदर और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं, तो मैं एक मौके पर चैम्बर में जाता हूं, अपने कलम हाथ में लेता हूं और खुदा से कहता हूं खुदाया या तो तू कुछ लिखवा दे जो अदल हो, वरना जो मुझे समझ में आएगा मैं लिख दूंगा, अगर कुछ ना लिखवाया जाए तो मैं वो लिखता हूं जो मेरी समझ में आता है। कहने के मौलाना साहब कई दफा मैं आंखें खोलता हूं तो कुछ होता है, कुछ होता है। इनके इस एक बयान से मुझे एक और बात समझ में आई, असल हमारा काम ही यही है। हमारा काम क्या है, ये जितने असमाए हुस्ना अल्लाह के हैं इनको अपने अंदर लेकर आना, ये हदफ खिलकत है, ये हदफ खिलकत है। अब हदफ खिलकत क्या है, और यही कुर्बत इलल्लाह है। अल्लाह से कुर्ब का मतलब क्या है, अल्लाह से कुर्ब का मतलब ये खुदा रहमान है तुम रहम करके दिखाओ, जो जितना ज्यादा रहम करेगा उतना ही अल्लाह का करीब हो जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। खुदा सादिक है तुम सच बोल के दिखाओ, जो जितना सच बोलेगा वो अल्लाह से उतना ही करीब होता चला जाएगा। इसका मतलब है सारी इबादतें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि अल्लाह की अस्मा अल्लाह की सिफात हमारे अंदर नजर आना शुरू हो जाए, और जिसके अंदर ये सिफात कमाल के दर्जे पर पहुंच गई वो अल्लाह का नुमाइंदा और जानशीन हो जाएगा, वो अल्लाह का नुमाइंदा और जानशीन। बस ऐजान मोहतरम हदफ खलकत क्या हुआ, हदफ खलकत हुआ तज़किया नफ्स क़ुर्बत इलल्लाह, और इसका मतलब क्या हुआ, बुझे कि मेरे और आपके अंदर अल्लाह की सिफात कहीं ना कहीं किसी हकीर से लेवल के ऊपर जलबगर होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन अपने आप से कीजिएगा, अब तक की जिंदगी में मेरे और आपके अंदर अल्लाह की कौन सी सिफत झलकी है, या नाउज बिल्लाह अल्लाह के दुश्मनों की सिफत झलक गई है। अगर हमारे अंदर अल्लाह की औसाफ झलक रही है इसका मतलब है हमें खुदा का कुर्ब मिल रहा है, और नाउज बिल्लाह खुदा ना करे अगर हमारे अंदर खुदा की औसाफ नहीं आ रही है, दुश्मनान खुदा की औसाफ आ रही है, इसका मतलब है हमें कुर्ब नसीब नहीं हो रहा है, हम किसी और संग चल निकले। हज़ान मोहतरम ये असली तरीन मफहूम है जो मुझे 27 साल की तालिबे इल्मी के दौरान में समझ में आया और उससे मुझे जिंदगी का एक हदफ मिला है। जिंदगी का हदफ मिला है वो ये कि मुझे अल्लाह की अस्मा के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर अगर खुदा आदिल है मुझे अदल करना है, अपने अदल को इतना बढ़ाना है कि अदल की सिफत में मैं खुदा से नजदीक होने की कोशिश करूं। अलबत्ता ये फासला वही है जिसको अरबी मुहावरे में कहते हैं ऐना तुराब व रब्बुल अरबाब, कहां जमीन की खाक और कहां वो आसमानों का खुदा। लेकिन खुदा ने हमें इसी मैदान के अंदर तलब किया, तो वो कहता है मैं सच्चा हूं तुम सच बोलो, मैं आदिल हूं तुम आदिल करो, मैं रहमान और रहीम हूं तुम रहम करो, मैं गफूर हूं تم بھی معاف کر دیا کرو. یہ خدا نے مطال کا پورا نظام سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بڑھ دیا درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب اس نظام کو اگر آپ نے قبول کر لیا ہے, اگر آپ نے ان تینوں اصطلاحات کو سمجھ دیا اور قبول کر لیا کہ ہدف خلقت تزکیہ نفس ہے, قربۃ اللہ کا مطلب اللہ کی اوصاف کی قرب حاصل کرنا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض جس کے اندر اللہ کی صفات ہوں گی وہ اللہ کا جانشین ہوگا, اعزان محترم اہم ترین مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آپ کا کام شروع ہونا چاہیے. اب آپ کا کیا کام شروع ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ آپ ڈھونڈیے کہ آپ کس صفت میں اپنے کام کو شروع کریں گے, آپ کی نوصاف پہ محنت کرنا چاہیں گے. آپ ایک دو چند صفت کا انتخاب کیجیے, ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر لیجیے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک اللہ کا وعدہ ہے, فرماتا ہے قرآن کریم میں من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کی جزا دیں گے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی اللہ کی ایک صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرے 10 کو خدا خود ایجاد کر دے گا. یہ بہت بڑا وعدہ ہے خدا کا. اب آپ کی مرضی, اب کہاں سے شروع کریں. ایک مثال عرض کروں, مثال کے طور پر خدا صادق ہے, آپ سے کہتا ہے سچ بولو. فرض فرمایا آپ نے سچائی سے شروع کر لیا, آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے اپنی زبان سے جو سچ کچھ نہیں بولوں گا. عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں مسامحہ. مسامحہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کوئی آپ سے پوچھے بھائی مجلس کتنے بجے شروع ہوئی, آپ کہے 9 بجے شروع ہو گئی, ممکن ہے 9:02 پہ شروع ہوئی ہو. کوئی پوچھا آپ سے کہ بھائی 9:02 پہ شروع ہوئی تھی, آپ نے 9 کیوں کہا, آپ کہیں گے میں نے مسامحتن کہا. آپ یہ بھی نہ کریں, آپ نہ کریں. کیوں؟ تاکہ آپ کی زبان سچی زبان کہنا ہے. آپ کی زبان ایسی زبان بن جائے جس کو کوئی بھی سنے تو کیا اب یقین کرنا پڑے گا کیونکہ اس آدمی نے کہہ دیا. سچ بولے سچائی کی طرف آ جائیے. ایک صفت آپ نے ایجاد کر دی, نہیں معلوم علم خدا خود بخود آپ کو دے دے گا, حکمت خدا خود بخود آپ کو دے دے گا. کون کون سی صفتیں خدا آپ کو دے دے گا؟ اور اگر ہم واقعا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کچھ سیکھیں تو اللہ کے نظام سے سیکھنے کی کوشش کریں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے نظام میں کن موضوعات کے اوپر کام کرنے کی اجازت ہے. بہت اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. جیسا خدا تعالیٰ خود رزاق ہے, رزق دینے والا خدا ہے, اور ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں امانتاً کچھ دیا ہے تو تم میرے بندوں تک پہنچاؤ. اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ رزاق خدا ہے, زمین پر اپنے رزق دینے والے نمائندے ڈھونڈ رہا ہے. آپ خدا سے کہیے کہ خدا ہے تو رزاق ہے, میں تیری رزاق ذات کا میں بندہ نمائندہ بننا چاہتا ہوں. اگر آپ نمائندہ بننا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ تو جو خدا آپ کو دے گا وہ آپ دیں گے بندوں کو. ہاں یہاں سارا مسئلہ ہے. میرا نہیں خیال خدا متعال کسی بندے کو دے کر نہ آزمانا آتا ہو, سب کو آزماتا ہے, سب کو دیتا ہے, اور دے کر آزماتا ہے کہ جب میں نے دیا تو اس نے کیا کیا. جب معمولاً لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہاتھ میں آئے گا کہے گا یہ میرا ہے, بس اس کا مطلب ہے تو رضا خدا کا نمائندہ نہیں ہے. نمائندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ میرا ہے. نمائندے کے پاس زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ کہے اللہ رزاق ہے, اس نے مجھے دینے کے لیے نمائندہ بنایا, میرے ہاتھ میں امانت ہے, اس سے زیادہ نہیں. شیخ مرزا انصاری کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. اس واقعے کے ذریعے سے ہم واپس آ کر اس کی پوائنٹ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جو تزکیہ نفس کے اندر چاہیے. ایک صاحب نے خواب دیکھا، نفیس خواب، خواب میں دیکھا کہ ایک شیطان ہے بہت غصے میں بھنایا ہوا، اور اس شیطان کے کندھے پر رسیاں ہیں. یہ خواب بہت اچھا خواب ہے، یہ واقعہ بہت نفیس واقعہ ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے سنا ہے اللہ مبارک کرے، جنہوں نے نہیں سنا ہے اب سن. دیکھا شیطان کے کندھے کے اوپر رسیاں ہیں، کچھ موٹی ہیں، کچھ پتلی ہیں، کچھ جڑی ہوئی ہیں، اور ایک بہت موٹا رسہ ٹوٹا ہوا ہے. اچھا ممکن ہے آپ یہ سمجھیں گے یہ سب کہانیاں ہوتی ہوں گی. نہیں احسان محترم، آپ خواب کی دنیا کو نہیں جانتے. بعض خواب بڑے بے تکے خواب ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اس کھانے سے ہوتا ہے جو اس سے پچھلی رات کھایا گیا، لیکن بعض خواب بالکل تک کے خواب ہوتے ہیں حقائق کو دکھانے کے لیے، بعض خواب بالکل صحیح خواب ہوتے ہیں. دیکھا صاحب، اور خواب میں سمبولک دنیا ہوتی ہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دیکھا شیطان اس طرح کی، انہوں نے پوچھا شیطان سے، شیطان یہ رسیاں کیا ہیں؟ کہنے لگا یہ رسیاں وہ بہانے ہیں جو میں انسانوں پہ ڈالتا ہوں اپنی طرف کھینچنے کے لیے. ان کا یہ موٹی ہیں، پتلی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کچھ لوگ پتلے پتلے بہانوں سے آ جاتے ہیں، یوں ہی پھینکتا ہوں کسیٹتا ہوں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ پتلے بہانوں سے نہیں آتے، ان کے لیے بڑے موٹے موٹے بہانے پھینکنے پڑتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھنے والے نے کہ میرے لیے کیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا تم خود ہی آتے ہو، میں رسیاں ڈالتا ہوں، خود ہی آتے ہو. اچھا معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو بہت موٹی رسی ہے یہ کیا ہے، یہ ٹوٹی بھی ہے؟ کہنے لگا یہ وہ رسی ہے جو میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ڈالی تھی اور شیخ نے توڑ دی ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری نے توڑ دی. شیخ مرتضیٰ انصاری آج سے تقریباً 130 سال پہلے لگ بھگ عراق میں مرجع تقلید تھے. اگر آپ حرم امیر المومنین تشریف لے جائیں، درود بھیجے گا مولا امیر المومنین. تو جیسے ہی آپ ایک دروازے سے داخل ہوں گے اس کے برابر والے کمرے کے اندر ان کا مرکز ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری خادم اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے، اتحاشہ خدمت کی. اس نے کہا کہ یہ رسی پہلے شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ڈالی تھی اور اس نے توڑ دی. وہ گئے اگلے دن شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آئے، کہا کہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے اور آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہے کل رات. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ جانے دو، اس طرح کی باتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اصرار کیا گیا. معمولاً یہ لوگ اصرار کرنے پر ایک وعدہ لے کر بتا دیتے ہیں، اور وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا، تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے اظہار نہ ہو جائے. بہرحال یہ وعدہ لے لیا گیا، وعدے سے لے کر سمجھا دیا گیا. معمولاً ایسے موقع پر جو ان سے سننا چاہتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد مومنوں کے کام آ جائے گا، اس لیے بتا دو. تو وعدہ لے لیتے ہیں کہ میری زندگی میں نہیں بتانا، تاکہ کہیں میرے اندر کوئی اوج، میرے اندر کوئی تکبر نہ آئے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ہمارے ہاں مومنین کوئی چیز ہدیہ بھی کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں من جانب فلا. آیا ریاکاری کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ یعنی فارسی میں کہاوت کہتے ہیں ریاکاری کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ یہی تو ریاکاری ہوتی ہے کیا؟ آپ اپنا نام لکھواتے پھر رہے ہیں، یہی تو ریاکاری ہے، یہی تو سب کچھ ہے کہ غلط ہے. کیا آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں اشتہار کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کروایا تھا؟ یہ غلط ہے، ریاکاری ہوتی ہے، اس میں آپ پھنس جائیں گے، اس میں آپ کا ثواب نہیں بچے گا. پھر شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا جب تک زندہ ہوں مت بتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کل رات میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، میرے پاس اموال میں سے بہت باقی تھا، خمس بتحاشا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری عجیب شخصیت تھی، نجف کے اندر رکے تھے، ہندوستان نے حملہ کیا تھا عثمانیہ نے، عثمانیہ نے حملہ کیا نجف پر، عثمانی فوجی اندر آ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرتے رہے نجف کے اندر شیعوں کا سردار کہاں رہتا ہے. گلیوں گلیوں گئے، گھر کے اوپر پہنچے جس کے اوپر دروازہ بھی نہیں تھا، پردہ لٹکا ہوا تھا، پردے کو ہٹایا، اندر گئے، چٹائی بچھی ہوئی تھی شیخ مرتضیٰ انصاری کے سامنے، چھوٹی سی ایک میز تھی اس کے اوپر ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لکھ رہے تھے پورا اطمینان کے ساتھ. فوجی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ گھر میں اور کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا تمہارا کتنا پیسہ گھر میں ہے؟ کہا میرا کوئی پیسہ گھر میں نہیں ہے. گھر کو ڈھونڈا، एक जगह थी जिसको हम लोग पुराने जमाने में शिका कहते थे, इससे लटका हुआ था। उसे उतारा, देखा अंदर बहुत पैसा था। कहा तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, इतना ढेर पैसा रखा हुआ है। कहा ये मेरा नहीं है, मेरे मौला की अमानत का है, मेरा नहीं है। आजाद के साथ अर्ज करूं किसी को बुरा ना लगे, ये फौजी बाद में बाहर निकल कर गए और कहा कि वल्लाह आज तो हजरत उमर से मुलाकात हुई है। तो शेख मुर्तजा अंसारी कहते थे मजाक में, उस दिन हमारा मकाम बहुत बढ़ा दिया गया था। तो शेख मुर्तजा अंसारी कहने के मेरे घर में कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे, हम उसके अम्बाल बेतहाशा रखे हुए थे। तो सौजा ने मुझसे कहा कि आपका अपना पैसा पता नहीं कब आएगा, बच्चे भूख से मर रहे हैं, और ये पैसा जो आपके पास रखा हुआ है अभी कोई मुस्तहिक दरवाजे पर आएगा तो आप दे देंगे, क्योंकि आप मुस्तहिक को देते हैं। क्या ये मुस्तहिकीन का नहीं है पैसा? कहा मुस्तहिकीन का। क्या अगर कोई रात को भूखा सो रहा हो मुस्तहिक है या नहीं है? कहा मुस्तहिक। कहा मेरे बच्चे मुस्तहिक नहीं, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं मुस्तहिक नहीं। कहा मुस्तहिक। कहा मुस्तहिक है तो मुझे दे। मेरे बच्चे क्यों भूखे सो रहे हैं? अभी नजफ में अगर आपको पता चलता किसी के घर में किसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं, आप पैसा देते या नहीं देते? कब अल्लाह दे देता। क्या मुझे दें? कर्ज दे दें ताकि मैं बच्चों को कुछ खिलाऊं। शेख मुर्तजा अंसारी का ठीक है, मैं कर्ज लेता हूं और उसके बाद कल जब भी मेरे पैसे आए मैं अदा कर दूंगा। कर्ज लेके घर से बाहर निकले। क्या मैं घर से बाहर आया, अचानक मेरे जहन में आया कि ऐ शेख तूने 70 साल अपने इमाम की अमानत में कभी खयानत नहीं की, अगर आज रात मर गया इस कर्ज के साथ तो अपने मौला को क्या मुंह दिखाएगा? क्या बेहतर नहीं है कि एक रात भूखा सो ले हम लोग? कहेंगे सोच के मैं वापस आया, मैंने पैसे वापस रख दिए और अपनी ज़ौजा से कहा कि अगर मेरी मानती हो भूखा सो जाओ, कल दिन आ जाएगा देख लिया जाएगा। जन मुस्लिम यहां एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल। पूरी दुनिया का हदफ खिलकत इंसानियत का तज़किया नफ्स है, ख़ुर्बतन इलल्लाह है, और पूरे तज़किया नफ्स के हुसूल के लिए जो की पॉइंट है कंट्रोल। एक वर्ड कंट्रोल। अगर आपको और मुझे ये समझ में आ जाए और हम और आप अपने अंदर कंट्रोल ईजाद कर लें, आप समझ लें हमारा बेड़ा पार हो गया। थोड़ी सी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, फी जमाना इसकी मुश्किल अर्ज करूंगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, बहरे आप मगरबी दुनिया में रह रहे हैं, और इस वेस्टर्न जिंदगी के अंदर बहुत दफा ये क्वेश्चन उठता है कि इन में और हम में फर्क क्या है। बहुत दफा ये सवाल उठता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जमाने में कहते भी हों कि ये लोग किसी और तरह के लिबास पहनते हैं, हम किसी और तरह, तो अब वो फर्क तकरीबन दुनिया में खत्म हो गया। हम लोग आखिरी 40-50 साल में सकाफत के एक यलगार के सामने है, और ये सकाफत बाकी तमाम सकाफतों को तहस नहस कर रही है। अच्छा, पहले गलती हमसे ये हुई कि हमने सकाफत का मुकाबला लिबास और जबान पर किया, ये गलती है। सकाफत का मुकाबला लिबास और जबान की सतह पर बाद में किया जाना था, सकाफत का पहला मुकाबला मेंटेलिटी की हद में करना था। बदकिस्मती से हम लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन्होंने मगरबी मादा परस्त सकाफत का मुकाबला भी किया, तो उन्होंने जबान और लिबास की सतह पर किया, और इस मुकाबले में जीत और हार की कोई वैल्यू नहीं, तकरीबन कोई वैल्यू नहीं है अगर आप मेंटेलिटी के लेवल के ऊपर शिकस्त खा। असल मुकाबला वहां पर था, लिहाजा आप चाहे तमाम वही लिबास पहन लें, चाहे आप जबान वही बोल लें, और आपकी मेंटेलिटी महफूज रह गई, फिर आप महफूज हैं। देखो मेंटेलिटी क्या थी। मेंटेलिटी ये है कि आप आज की दुनिया उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक, उससे लेकर फैमिली की लाइफ तक, سب کے اوپر ایک حکم چل رہا ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ تم کر دو، جو دل چاہ رہا ہے اس سے مت رکو. اب 25 ایڈورٹائزمنٹ کے سلوگنز کو سوچئے گا، ایڈورٹائزمنٹس کے اندر وہ کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ جو چاہو وہ ہو جائے گا، جو چاہو وہ کر لو. ان تمام کے پیچھے ایک ہی فکر چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی نفسانی خواہشات کو ابھار رہا ہے. اچھا، پوری اکانومی کا جو ان کا سسٹم ہے وہ اسی کے اوپر ہے، کنزیومرزم. اور کنزیومرزم کی اساس اس پر ہے کہ آپ وہ بھی خریدیں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. کیوں خریدیں بھائی؟ پھر خواہشات کے ذریعے سے. آپ کے پاس ایک لباس ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن آپ ایک اور لباس خریدیے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس سے تھک گئے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور لباس ہو آپ کے پاس. یہ دنیا پوری اکانومی اسی کے اوپر چل رہی ہے. اور آپ قطعاً مت سمجھیے گا کہ یہ سسٹمز بہت کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں. نہیں، یہ کمپلیکیٹڈ سسٹمز نہیں ہیں. انہوں نے اپنا شو آف بہت کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے. ان کو شکست دینا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا یہ خود اندر سے کھوکھ لے ہیں. ان کو شکست دینا آسان ہے. پورا سسٹم بنایا اس بات کے اوپر خواہشات کو ابھارے. اور جو پورا اسلام کا نظام ہے وہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے اوپر. ہمارا ان سے اصلی ٹکراؤ لینگویج کے اوپر نہیں ہے، ہمارا ان سے اصلی ٹکراؤ ڈریس کے اوپر بھی نہیں ہے. ان پر بھی بعد میں کبھی کیا جا سکتا ہے، اس پہ ٹکراؤ نہیں ہے ہمارا. اصلی ٹکراؤ کہاں پر ہے؟ اس کے اوپر. ان کا ہدف خلقت لذت پرستی، مادی لذت پرستی. ہمارا ہدف خلقت اپنی نفس کو لے کر پروان چڑھانا، اس پر ٹکراؤ ہے ہمارا. ان کی زندگی کا ہدف کیا بنتا ہے؟ گھوم پھر کر دیکھیے آپ، جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور مجھ سے بہتر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، آپ جا کر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے. اینڈ میں جو کچھ نظر آئے گا وہ چند مادے کے اوپر بنیاد کرتی ہوئی لذتوں کی پرستش ہے. مادی لذتیں ہیں چند، وہ مادی لذتیں چاہیے ہیں بس. دوسری طرف سے اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بھی لذت دیتا ہے، لیکن لذت کو ایک ایسے سینس میں جو مادی لذت سے کہیں زیادہ آگے چلی جائے گی. ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام لذت نہیں دے گا، اسلام لذت دے گا، لیکن اس کی لذت اور اس کی لذت میں ایسی فرق ہوگا جیسے مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے مجھ سے کوئی کہے ایک رات اچھا کھانا، اس میں زیادہ لذت ہے یا تمہاری ماں ہاتھ اٹھا کے تمہیں دعا دے، کس میں زیادہ لذت ہے؟ تو میں کہوں گا ان دو لذتوں کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ختم ہو جائے گی اور ستھی ہے، اور وہ باقی رہے گی اور بہت انیق ہے. یہ اسلام کا لذت کا معیار ہے. اسلام کہتا ہے ہم نے تمہیں تھوڑے وقت کے لیے خلق نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے. تو اپنی لذتوں کو فنا میں مت ڈھونڈو، تو اپنی لذتوں کو بقا میں ڈھونڈو. ہم تمہیں باقی لذتیں دینے ہیں. اصل مشکل یہاں پر ہے، اصل مقابلہ یہاں پر ہے. اور اب جو کی پوائنٹ ہے وہ کنٹرول ہے. تمام عبادتوں کے اندر یہ کنٹرول ہے. کبھی موقع ملتا آپ کی خدمت میں عرض کرتا، نماز کے اندر کنٹرول کیسے ہے؟ آپ خود بھی اچھی طرح سمجھ گئے، لیکن اس کی اور تفصیل دی جا سکتی ہے. روزے کے اندر کنٹرول کیسے ہے؟ حج کے اندر کنٹرول کیسے ہے؟ ہوم، جہاد، سب کے اندر کی پوائنٹ کنٹرول. خدا ہمیں کنٹرول سکھانا چاہتا ہے. جیسے آپ نے کنٹرول سیکھ لیا، آپ تزکیہ نفس کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہوگا. اور یہ نظام اتنا عجیب، اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کہیں کنٹرول اللہ کے نام پر امپلیمنٹ کر لیا، وہیں سے آپ کو ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ ساری دنیا نظام مطلب. پر جو دو دن کی محنت ہوئی اس کے پیچھے کیا نکلا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدف دیا ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس. اور اس تزکیہ نفس کا بہترین قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی صفاتیں وہ میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے، اور جو اللہ کے دشمنوں کی صفات ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. بخل، کنجوسی، مکاری، بزدلی اللہ کے دشمنوں کی صفت ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایثار، فداکاری، سچائی، پابندی، یہ خدا کی اور خدا کے ماننے والوں کی صفات ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. اسی سے ہمیں قربت نصیب ہوتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کی پوائنٹ ہے وہ کنٹرول ہے. جتنا آپ اپنی لائف کے اندر کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی. اچھا کنٹرول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا علم اخلاق سکھانے والا نسخہ لکھ کر نہ دے دوائی کھلائے. تو ہم معاملے کو آخر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو نسخہ لکھ کر دے دوں پھر پتہ نہیں آپ عمل کریں نہ کریں, آخر تک لے جاؤں تاکہ شاید عمل کر ہی ڈالیں. کنٹرول کے لیے کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا آج عرض کرتا ہوں, وہ ختم ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے اپنے لیے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائیے اپنے لیے, ان کو اچیو کریں, آپ کے اندر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی زندگی کے لیے طے کر دیا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے وضو کروں گا, چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے. اب ممکن ہے بعض اوقات بڑا سخت لگے کہ بھائی آپ سرد موسم کے اندر سردی کے وقت میں گھر سے کمرے سے نکلے اپنے مثال کے طور پر, اور یہاں تو لندن میں مصیبت یہ ہے کہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی سواری لینی پڑتی ہے, دور دور ٹوائلٹ ہے یہاں پر. بھائی آپ نکلیں وہاں تک جائیں وضو کریں پھر واپس آئیں تو ٹائم چاہیے. آپ اپنے لیے ٹارگیٹ بنائیں میں اس کو اچیو کروں گا, چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے اپنے لیے. جیسے جیسے آپ چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کریں گے بڑے اہداف کو حاصل کرنے کی آپ کی ہمت بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ کا کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر کنٹرول کو بڑھانے کے لیے سب سے اچھی چیز توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا, آپ کا کنٹرول آسمان پہ پہنچ جائے گا. اب اس کنٹرول کے اوپر انشاءاللہ بعد میں دوبارہ پیش کریں گے. اب اس کی پوائنٹ کو آپ نے لے لیا, اب آئیے کربلا کی سمجھ. ہمارا عنوان کیا ہے مجالس کا؟ کربلا اور عظمت انسان. ہم نے کہا پوری انسانیت کمال پر پہنچے تزکیہ نفس کرے, کی پوائنٹ کنٹرول ہے. اب کربلا میں آ جائیے اور کنٹرول کی جو لمٹ آپ کے دماغ میں آتی ہو اس کو کربلا میں دیکھتے ہیں. کس کس نے کیا کیا کنٹرول کیا ہے؟ اللہ اکبر. یقین فرمائیے کہ انسان وہ جو کچھ تصور نہ کر سکے کہ آیا یہ بھی ممکن ہے, آیا یہ بھی ممکن ہے, وہ سب کربلا کے اندر ممکن ہو رہا ہے. سب کا سب ممکن ہے. انسان کس کے کنٹرول کی بات کریں یہاں پر, اور کن کن ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں؟ آیا مثال کے طور پر حضرت حور کے بارے میں گفتگو کریں کہ انہوں نے کنٹرول کی ایک انتہا کر؟ آیا ممکن تھا کہ کوئی اپنے لشکر کو اس طرح چھوڑے اور سید الشہداء کے لشکر سے ویوستہ ہو جائے؟ میں حضرت حور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ معصوم نہیں ہے, خاندان عصمت سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن اپنے اس کنٹرول کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کنٹرول کو استعمال کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ سید الشہداء ان کو انعام دے اور وہ انعام ان کے ساتھ باقی رہے. مہمانوں آپ نے دیکھا ہے, نہیں دیکھا, روایت کے اندر موجود ہے ہمارے پاس کہ حضرت حور زمین کے اوپر گرے تو سید الشہداء نے ایک رومال حضرت حور کی پیشانی پہ باندھ دیا, حضرت حور کی پیشانی پہ باندھ دیا. ایرانی صفوی بادشاہ شاہ عباس صفوی ایک موقع پر حضرت حور کے مرقد کی طرف جانے لگا, کہنے لگا جب وہاں سے گزرا کہنے لگا میں حور کے مرقد پہ نہیں جاؤں گا. لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا ہے؟ کہنے لگا کہ حور کی لاشے کو حور کے خاندان والے لشکر والے قبیلے والے دور لے گئے تھے, اگر سید الشہداء نے حور کو پسند کیا ہوتا تو لاشا دور کیوں بھیج دیا, لاشا نزدیک ہونا چاہیے تھا. لوگوں نے سمجھایا کہ اس کے خاندان والے لے گئے تھے, حور کی خواہش تو سید الشہداء کے ساتھ رہنے کی تھی. کہا میں نہیں مانتا, کہ آپ دلیل کیا دی جائے؟ کہنے کا دلیل یہ ہے کہ کھدوا خبر کھدوا, اگر حور کا لاشا ویسے ہی ملا اس کا مطلب ہے مولا کا چاہنے والا ہے. لوگوں نے منع کیا, کہا مت کر, شہید کی خبر اس طرح مت پامال کر. بادشاہ تھا اس نے حکم جاری کیا, حور کا مرخط کھول دیا گیا, دیکھا حور کا لاشا بالکل ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسا اسی وقت رکھا گیا. شاہ عباس صفوی نے دیکھا کہ پیشانی کے اوپر وہ رومال بھی بندھا ہوا ہے جو سید الشہداء نے باندھا تھا. شاہ عباس بڑھا اور کہنے لگا مجھے رومال چاہیے. کہنے لگا مجھے رومال چاہیے, سید الشہداء کا رومال ہے اور آپ علماء روایات کے اندر پڑھتے ہیں سید الشہداء نے باندھا تھا, یہ بہت برکت کی چیز ہونی چاہیے, مجھے رومال چاہیے. علماء نے منع کیا, کہا مت لو, سید الشہداء نے دیا ہے, جو سید الشہداء نے دیا پھر کسی سے نہیں دیا جا سکے گا. کہنے لگا مجھے چاہیے. جیسے ہی رومال کو کھولا خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. یہ ہنستے ہیں, رومال دوبارہ باندھا گیا, جو حر کا تحفہ تھا وہ ان کے پاس باقی. اللہ ان کو ان مقامات تک پہنچایا ہے. فیضان محترم, اگر کربلا کے میدان میں مرد کنٹرول کریں تو بہت بڑی بات ہے, لیکن کربلا وہ میدان ہے جس میں خواتین نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے, جس میں خواتین نے قربانیاں دی. زہیر بن قین سید الشہداء کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں. سید الشہداء کا قاصد زہیر بن قین کے پاس آیا اور زہیر بن قین سے کہا کہ اے زہیر, سید الشہداء تجھے طلب کر رہا ہے. کہنے لگا کہ میں شاید آؤں گا اور شاید نہیں آؤں گا, تم چلے جاؤ. وہ چلا گیا تو زہیر بن قین کی زوجہ نے زہیر سے پوچھا کہ اے زہیر, نواس رسول تجھے بلا رہے ہیں, تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میں مارا جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم مارا جائے گا. کیا تجھے موت کا خوف ہے؟ کہنے لگا نہیں, مجھے موت کا خوف نہیں ہے, مجھے تیرا خوف ہے, مجھے تیرا خوف ہے. میں مارا جاؤں گا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہ لوگ تجھے اسیر بنائیں گے اور تو میری زوجہ ہے, میں برداشت نہیں کر سکوں گا. زہیر کی زوجہ نے عجیب جواب دیا, کہا زہیر میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں. اے زہیر, کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں؟ زہیر نے کہا کہ ہاں, سید الشہداء کے حضرت زینب کبریٰ بھی تشریف لائیں. کہا زہیر پھر جہاں زینب جائیں گی وہاں میں بھی جاؤں گا, تو مجھے بی بی زینب کے پاس پہنچا دے. عزیزان محترم, میں چاہتا ہوں کہ ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور ایک بار پھر نذرانے عقیدت پیش کریں. بی بی کا مقام کیا مقام ہے؟ ظاہر ہے کہ دن ان کے مصائب کا نہیں ہے, لیکن اگر صرف چند جملات عرض کروں آپ کی خدمت میں, شب عاشور پہ ایک موقع آیا تھا جب بی بی غش کھا کر زمین پر گر گئی تھی. سید الشہداء نزدیک آئے تھے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کیسے جگایا اللہ جانتا ہے. جگانے کے بعد انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک دعا دی تھی اور اس کے بعد کہا تھا, زینب اللہ تیرے دل کو مضبوط کر دے گا. میں کہوں گا مولا آپ نے ایسی عجیب دعا دی ہے, اب زینب کبریٰ تلہ زینب یہاں پر بھی جا رہی ہے, اب زینب کبریٰ قافلے کے ساتھ بھی جاتی ہے, کوفہ سے شام تک جاتی ہے. بی بی زینب کا دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے, اون محمد کو ارسال فرما دیا ہے, اپنے جوانوں کو بھیجا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کوئی نہیں تھا جو اون محمد کے لاشے کے اوپر ماتم کرے. جب بچوں کے لاشے حرم کے اندر آئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا یہ ہم نے اپنے بھائی کے اوپر نثار کیے ہیں. پھر وہ موقع آیا کہ جب بی بی روانہ ہو رہی تھی پھر لاشوں پر نہ پہنچی, اور پھر وہ موقع آیا جب شام کے اندر وہ بچوں کے سر لائے گئے اور وہ سر قید خانے کے اندر رکھے ہوئے تھے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی یاد میں ماتم کر رہی تھی, اور وہ دوسری خواتین پوچھ رہی تھی کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے, کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اور کل میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ سے, میں بی بی کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں, اے بی بی یہ آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے بچوں کا ماتم نہیں ہوا ہے, یہ آپ کے بچوں کا ماتم کریں گے, یہ بہنیں جو پیچھے موجود ہیں یہ آپ کے بچوں کا ماتم کریں گی.
ماتم ہے صاحب,